دیکھیے بھائی کتاب پر. فصل بدا کے علامت اسم آن است کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد چون الحمد و بزیدن یا تنوین در آخرش باشد چون زیدن یا مسند الی باشد چون زیدن قائمن یا مضاف باشد چون غلام زیدن یا مصغر باشد چون قریشن یا منصوب باشد چون بغدادی یون یا مثنا باشد چون رجولانی یا مجموع باشد چون رجالن یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم یا تائے متحرک بدو پیوندد چون ضاربتن. بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. بھئی گزشتہ سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے, یعنی یا تو یہ مسند بنے گا یا مسند الی یا اس طرح, تو جملے کا یعنی جز بنے گا, پورا جملہ نہیں بنے گا. اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا, ہر جملے میں کم از کم کتنے لفظ ہوں گے؟ دو. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں, یعنی زبان سے ادا کرتے ہیں. دیکھو اب میں زبان سے یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ سارے الفاظ ہیں بھائی. تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں. دیکھو ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں. تو جب تک ذہن کے اندر ہیں وہ معنی جو ہم نے ادا کرنا ہے اس کو لفظ نہیں کہیں گے, لیکن جب ہم اس کو زبان سے ادا کر دیں گے تو اسے لفظ کہیں گے. تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا, لیکن وہ جو دو لفظ ہیں وہ یا تو لفظن ہوں گے یا تقدیرن. وہ دونوں لفظ لفظن ہوں گے, کیا معنی؟ یعنی ہم ان دونوں پر الگ الگ تلفظ کریں گے. زیدن قائمن, دیکھو زیدن پر الگ تلفظ کیا اور قائمن پر الگ تلفظ کیا. تو کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا, اور ان دونوں پر یا تو ہم لفظن تلفظ کریں گے یا تقدیرن, یا تقدیرن. جیسے اضرب, اضرب تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے, تو جب اضرب بولا تو اس کے اندر انت ضمیر بھی آ گئی, تو دو لفظ ہو گئے, جملہ پورا ہو گیا. لیکن یہ دو لفظ لفظن نہیں ہیں, لفظن یعنی دونوں پر ہم تلفظ نہیں کر رہے, ہاں تقدیرن ہیں دو لفظ. تقدیرن کا معنی میں نے بتلایا تھا کہ کتابوں کے اندر جگہ جگہ آتا ہے. تقدیرن, قدر یقدر تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا, جگہ جگہ کتابوں میں آتا ہے. طلبہ کو علم نہیں ہوتا تو آپ نے خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. تقدیرن کا کیا معنی ہے؟ فرض کرنا. تو دیکھو میں نے اضرب کہا, ایک لفظ بولا یا دو لفظ بولے؟ ایک لفظ بولا, لیکن فرض کر لو میں نے دو بول دیے. فرض کر لو, کس طرح فرض کیا آپ نے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ انتا. تو جب میں نے اضرب کہا تو اضرب بھی آ گیا اور اس کے اندر انتا بھی آ گیا, تو فرض کر لو کتنے لفظ ہو گئے؟ دو ہو گئے, دو پر تلفظ. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ مانا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ دو لفظوں سے بنے گا. اچھا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بار بار آپ سے پوچھتا ہوں, با مانا لفظ کو جس کا لفظ کا کوئی معنی ہو, اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل. اچھا یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو بار بار میں درمیان میں شروع سے سارا تکرار کروانے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے؟ جتنی دفعہ تکرار ہوتا ہے ایک چیز کا اتنی ہی وہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اذا تکررا تقررا, تکر اذا تکررا چھوٹے کاف سے ہے, اذا تکررا تقررا, تو دوسرے تقررا میں دو نقطوں والا کاف ہے. تو اذا تکررا جب ایک چیز کا تکرار ہوتا ہے تقررا, تو وہ جم جاتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو لہذا ہم بار بار شروع سے تکرار کیا کریں گے، ہر چند سبقوں کے بعد پھر شروع سے سارا تکرار کر لیا کریں گے. اور آپ لوگ بھی یاد رکھنا، جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اس کا آپ تکرار کرتے ہیں تو گزشتہ سبقوں کا بار بار تکرار کیا کرو بھائی. اور بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثلا آج آپ نے ایک سبق پڑھا، آج جب آپ جا کر اس کا تکرار کریں گے بیٹھ کر، تو ہو سکتا ہے آپ کو 15 یا 20 منٹ لگ جائیں. اور اگلے دن پھر جب نئے سبق کا تکرار کرنے لگیں تو ساتھ ہی اس گزشتہ کل والے سبق کا بھی تکرار کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے سبق پہ کل ہمارے 20 منٹ تکرار پہ لگے تھے، اگلے دن آپ دیکھیں گے آج اس کے تکرار پر صرف 7-8 منٹ لگے ہیں. اور اس سے اگلے دن دوبارہ تکرار کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ صرف 5 منٹ لگے ہیں. تو ہر تکرار میں آپ 10-15-20 منٹ زائد لگا کر پچھلے کئی دنوں کے سبق کا تکرار کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی ترتیب رکھیں. تو اس سبق میں بھی ہم اسی طرح کریں گے، کوشش کریں گے، دعا کریں اللہ توفیق دے، آسان فرمائے کہ بار بار اس کا تکرار کرتے رہیں تاکہ بہترین ذہن میں یہ چیزیں جم جائیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، یا تو وہ دو کلمے لفظاً ہوں گے یا تقدیراً ہوں گے. یعنی دو، یعنی فرض کر لیا اضرب ہے تو ایک، لیکن فرض کیا کر لیں کہ دو ہیں، کیونکہ اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے. اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں ایک جملے میں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. یاد رکھو جب جملے میں زیادہ لفظ ہوں گے تو جملے میں اصل تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ. مسند اور مسند الیہ آ جائیں تو بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک جملے میں 10 لفظ ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں کہ مسند تو ایک نے بننا ہے، مسند الیہ بھی ایک نے بننا ہے، تو باقی لفظوں کا کیا ہوگا. یاد رکھنا یہ جو باقی لفظ ہوتے ہیں کچھ مسند الیہ سے جڑ جاتے ہیں اور کچھ مسند سے جڑ جاتے ہیں، تو حصے دو ہی بنتے ہیں کلام کے. اور آسان لفظوں میں مسند اور مسند الیہ کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے، مسند کہلاتی ہے. تو کچھ لفظ جڑ جائیں گے مسند الیہ کے ساتھ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور کچھ لفظ کس کے ساتھ جڑ جائیں گے، مسند کے ساتھ جڑ جائیں گے، یعنی جو بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کیا بتلایا، ایک جملے میں کم از کم کتنے لفظ ہوں گے، دو، کیونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں چاہیے، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، 10, 20, 30, 40, 50 جتنے لفظوں کو جوڑ کر آپ جملہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو مطالعہ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا، کسی کتاب کو حل کیسے کرنا ہے، آپ نے مطالعہ کیسے کرنا ہے. انہوں نے بتلایا تھا کہ جب ایک جملے میں زیادہ الفاظ آ جائیں تو آپ غور کر کے اسم کو بھی پہچان لیں، فعل بھی پہچان لیں، اور حرف کو بھی، تو سب کو الگ الگ کر لیں کہ یہ کیا ہے، سارے یہ والے اسم ہیں، یہ والے سارے فعل ہیں، اور یہ سارے حرف ہیں. تو ان سب کو پہچان لیں، پہچاننے کے بعد اس کے بعد پھر ان میں غور کریں کہ یہ معرب ہیں یا مبنی ہیں. معرب اور مبنی کی بھی پہچان آپ کر لیں. معرب کسے کہتے ہیں، جس کا آخر بدلتا ہے، زیدن، 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 دیکھو اس کا آخر بدل رہا ہے. اور مبنی کسے کہتے ہیں، جس کا آخر نہیں بدلتا، جیسے ہوا اور حاضہ، ہوا اس کا آخر ہمیشہ اسی طرح رہے گا، حاضہ اس کا آخر ہمیشہ اسی طرح رہے گا، تو اس کو مبنی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کریں، اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیں، اس کے بعد کون سا معرب ہے اور کون سا لفظ مبنی ہے وہ بھی آپ پہچان لیں. اس کے بعد پھر تیسرا کام آپ یہ کریں کہ کون عامل ہے اور کون معمول. یاد رکھیے یہ جو عربی کے اندر آپ الفاظ جوڑتے ہیں تو کبھی پیش پڑھنا پڑتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیدن، زیدن اور زیدین. یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ موقع محل کے مطابق، کہیں آپ کو زیدن پڑھنا پڑے گا، کہیں زیدن اور کہیں زیدین. تو یہ جو کسی لفظ پر زبر زیر اور پیش آتے ہیں یہ کسی اور لفظ کی وجہ سے آئیں گے، یعنی وہ لفظ عمل کرتا ہے اور اس لفظ پر پھر زبر زیر یا پیش آ جاتا ہے، جیسے زرب زید عمرن، توجہ ہے، زرب زید عمرن، مارا زید نے عمر کو، تو یہاں زیدن پڑھنا پڑے گا کیونکہ پٹائی کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، تو یہ زرابہ یاد رکھو یہ فعل ہے اور زیدن اس کے لیے فاعل، اور عمرن اس پر زبر ہی پڑھنا پڑے گا، منصوب پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مفعول بھائی، تو یہ زرابہ کے لیے کیا ہے؟ مفعول. پھر دوہراؤ، زرابہ زیدن عمرن، یہ زیدن کیا ہے؟ زرابہ کے لیے فاعل ہے، اور عمرن کیا ہے؟ زرابہ کے لیے مفعول ہے، اور فاعل پر ہمیشہ ضمہ آتا ہے، اس لیے ہم نے بھی ضمہ پڑھا، زرابہ زیدن، دیکھو زیدن نہیں پڑھنا، زیدن نہیں پڑھنا، زیدن پڑھنا ہے، اور عمرن مفعول ہے، اور مفعول پر کیا پڑھتے ہیں؟ فتحہ پڑھتے ہیں، نصب پڑھتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے بھی یہاں کیا پڑھا؟ فتحہ یعنی نصب پڑھا، عمرن پڑھا بھائی، تو یہاں ہم عمرن بھی نہیں پڑھ سکتے اور عمرن بھی نہیں پڑھ سکتے، تو فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور اس پر رفع آتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، نئی ایک بات آ گئی وہ بھی، بھائی میں نے بتایا تھا پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، انہی کے تین نام اور بھی ہیں، پیش کے لیے لفظ آئے گا رفع، زبر کے لیے لفظ آئے گا نصب، اور زیر کے لیے لفظ آئے گا جر. زبر پیش کے لیے رفع، زبر کے لیے نصب، رفع نصب جر. رفع پہ ایک نام کیا تھا؟ ضمہ فتحہ کسرہ. دوسرا نام کیا ہے؟ رفع نصب جر. بس ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ پیش کے لیے لفظ کیا بولیں گے؟ رفع. زبر کے لیے کیا بولیں گے؟ نصب. اور زیر کے لیے کیا بولیں گے؟ جر. اب یہ کہاں رفع نصب جر بولنا ہے اور کہاں ضمہ فتحہ کسرہ بولنا ہے، تو یاد رکھو رفع نصب جر معرب میں بولیں گے، معرب میں کیا کہیں گے؟ اس پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، اور مبنی کے لیے کہیں گے کہ اس پر ضمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے. سورت سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ یہ ضمہ فتحہ کسرہ عام ہے، یہ معرب کے لیے بھی بول سکتے ہیں. اور چلیں تفصیل سمجھ لیں پوری، یہاں تین طرح کے نام ہیں، ایک رفع نصب جر، دہراؤ بھائی، یہ ہم تکرار کر رہے ہیں، رفع نصب جر، پھر دہراؤ، رفع نصب جر، اور دوسرا نام کیا ہے؟ ضمہ فتحہ کسرہ، اس کے آخر کے ساتھ گولتا ملی ہوئی ہے، ضمتن فتحتن کسرتن، ہم تو وقف کر رہے ہیں نا، ضمہ، ضمہ اصل میں کیا ہے؟ ضمتن، ضمتن فتحتن کسرتن، لیکن جب وقف کریں گے تو یوں ہی کہیں گے ضمہ فتحہ کسرہ، تو آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے، اور ایک تیسرا نام بھی ہے اس میں آخر میں گولتا بھی نہیں جڑی ہوئی، ضمن فتحن کسرن. تو کتنے قسم کے نام ہو گئے؟ تین، رفع نصب جر، اور دوسرا ضمتن فتحتن کسرتن، اور تیسرا ضمن فتحن کسرن. تو یہ جو رفع نصب جر یہ معرب کے لیے بولتے ہیں، کس کے لیے؟ معرب کے لیے بولتے ہیں. رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش. لیکن پیش یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے بتایا، کبھی یہی رفع واو کی صورت میں بھی آئے گا، کبھی یہی رفع الف کی صورت میں بھی آئے گا، یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، بس آپ ابھی آسانی کے لیے یاد رکھیں کہ رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں، بس یہ سمجھ لو. اور نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. یاد رکھنا نصب ہمیشہ زبر کی صورت میں نہیں آتا، کبھی یا کی صورت میں بھی آتا ہے، کبھی الف کی صورت میں بھی آتا ہے، لیکن وہ آگے تفصیل آ جائے گی، لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیں نصب کس کے لیے آتا ہے؟ زبر کو کہتے ہیں. اور جر زیر کے لیے، لیکن زیر ہی کی صورت میں جر نہیں آتا، کبھی یا کی صورت میں بھی آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ तो बस मुअरब के लिए क्या लफ्ज बोलना है, रफा नसब या जर। फिर बोलो, मुअरब के लिए क्या बोलना है, रफा नसब जर। जैदुन जैदन जैदिन, आखिर बदल रहा है या नहीं, तो मबनी है मुअरब है, मुअरब है। तो जैदुन हम कहेंगे ये मरफू है, इस पर रफा है। जैदन हम कहेंगे ये मनसूब है, यानी इस पर नसब है। जैदिन हम कहेंगे ये मजरूर है, यानी इस पर जर है। तो मौरब के लिए क्या कहेंगे, रफा नसब और जर, और मबनी के लिए बगैर ता के कहेंगे जम्मुन फतहुन कसरुन, जम्मुन फतहुन कसरुन। मसन हुआ, हुआ इसके आखिर में क्या है, जबर, और ये क्या है, मबनी। तो हम क्या कहेंगे,
मनसूब।
हाँ, ये मनसूब तो उसको मौरब को कहेंगे। हुआ क्या है, इसके आखिर में फतहा है, फतहुन कह लें या फतहा कह लें। फतहुन कहें तो फतहुन खास है किसके साथ, मबनी के साथ, और फतहतुन कहें तो फतहतुन दोनों के लिए बोलते हैं, मौरब के लिए भी और मबनी। फिर सुनो, रफ़ुन नस्बुन जर्रुन, ये किसके लिए, ये किसके साथ खास है, मौरब। और जम्मुन फतहुन कसरुन, बगैर गोल ताके हो, ये किसके साथ खास, ये मबनी के साथ। और जम्मतुन फतहतुन कसरतुन, ये आम है, ये मौरब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और ये मबनी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये नाम याद रखो, किताबों में कहीं पर आए तो आप फौरन पहचान लिया करें। रफ़ुन नस्बुन जर्रुन की बात चल रही हो तो समझ जाएं ये मौरब है, और जम्मुन फतहुन कसरुन की बात चल रही हो तो समझ जाएं ये मबनी है, और जम्मतुन फतहतुन कसरतुन इस्तेमाल हो तो फिर दोनों इस्तेमाल है, मौरब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और मबनी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये इबारत हल करने का तरीका बता रहे थे कि इबारत जब लंबी हो, जुमला लंबा हो, उसमें दो से ज्यादा अल्फाज हों, सबसे पहले किनको पहचानो आपस में, इसम फेल और हर्फ, इनको अलग अलग कर लो। दूसरा अमल ये करो कि क्या पहचानो, मौरब और मबनी पहचान लो। और तीसरा अमल ये करो कि आमिल और मामूल। मैंने बताया था, जाराबा जैदुन आमरान, जैदुन पर क्या पढ़ना है, रफा, और आमरान पर क्या पढ़ना है, नसब। तो ये जो जाराबा है ना, ये अमल कर रहा है, इसने जैदुन को रफा दिया और इसने आमरन को नसब दिया। तो जाराबा चूंकि अमल करने वाला है इसलिए इसका नाम हुआ आमिल। ये कौन है, आमिल। इसमें फाइल का सीगा है ना, जारिब का क्या माना होता है, पिटाई करने वाला, तो आमिल का माना है अमल करने वाला। और किस में अमल किया, जैदुन में भी और आमरन में भी, तो वो दोनों हो गए मामूल, यानी जिस पर अमल किया गया। तो जाराबा जैदुन आमरन, आमिल कौन, जाराबा, और मामूल कौन, जैदुन भी और आमरन भी। आपने तीसरा काम यह करना है कि जुमले में आमिल और मामूल को पहचानना है कि कौन सा इसम या फेल या हर्फ अमल करने वाला है और किस पर अमल कर रहा है। आमिल अमल करने वाला कौन और किस पर अमल कर रहा है, वो आपने पहचानना है। तीन चीजें हो गई, और चौथा काम आपने यह करना है कि इनका आपस में ताल्लुक कैसा है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, जाराबा जैदुन आमरन, जैदुन किसके साथ जुड़ा हुआ है, जाराबा के साथ, और आमरन भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, जाराबा के साथ, वो आमिल ये मामूल। तो इस तरह आप आमिल और मामूल को पहचान लें, फिर आपस में लफ्ज किस तरह जुड़े हुए हैं वो आप सारे अलग कर लें, वो अभी तफसील आगे आएगी, किस तरह लफ्ज आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उनको पहचान लें। जब ये सारे चार अमल आप कर लेंगे, कौन से चार अमल, इसम फेल और हर्फ को पहचान लें, दूसरा मौरब मबनी को पहचान लें, तीसरा आमिल मामूल को पहचान लें, चौथा उनका आपस में ताल्लुक कैसा है, किसके साथ ये जुड़ रहे हैं और किसके साथ नहीं जुड़ रहे, वो आप पहचान लें, तो आपको मुस्नद और मुस्नद इलैह का पता चल जाएगा, किसके बारे में बात की जा रही है वो भी पता लग जाएगी, और जो बात की जा रही है वो भी पता लग जाएगी। जब मुस्नद और मुस्नद इलैह का आपको पता लग गया तो आपको जुमले का माना समझ में आ जाएगा। किसके बारे में बात की जा रही है वो भी समझ में आ जाएगा और जो बात की जा रही है वो भी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह आपको जुमले का माना तहकीकी तौर पर मालूम हो जाएगा। तहकीकी तौर पर क्या माना, यानी उसका सही सही माना आपको मालूम हो जाएगा। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। आगे देखिए सबक भाई। फसलुन बिदां के अलामत इसम आनस्त के अलिफो लाम या हरफे जर दर अवलश बाशत चूं अलहमदु अबी जैदिन या तनमीन दर आखिरश बाशत चूं जैदुन या मुसनदिल बाशत चूं जैदुन कायमुन या मुजाफ बाशत चूं गुलाम जैदिन। भाई देखिए अभी इन्होंने आपको क्या बतलाया कि जब जुमले के अल्फाज ज्यादा हों तो सबसे पहले क्या कर लो, इसम फेल और हर्फ को अलग कर लो। भाई अब हम इसम फेल और हर्फ को कैसे अलग करेंगे, इन्होंने तो अभी तक हमें कोई तरीका नहीं बतलाया। तो ये जो चीजें इन्होंने जिक्र की अब वो बयान करने लगे हैं कि इसम फेल और हर्फ को पहचानोगे कैसे, फिर उसके बाद मौरब और मबनी को पहचानोगे कैसे। दूसरा काम क्या था, मौरब और मबनी को अलग करो, मौरब और मबनी को कैसे पहचानोगे फिर वो बयान करेंगे। फिर उसके बाद हामिल और मामूल का पता कैसे चलेगा, ये सारा वो अब तफसील से बयान करेंगे। तो सबसे पहले अब वो बतलाने लगे हैं कि हम इसम फेल और हर्फ को कैसे पहचानेंगे। चुनांचे अलामतें जिक्र करेंगे इसम की, ये अलामत है इसम की। मसलन आपसे मैं कहता हूं कि भाई मदरसे के अंदर एक तालिब इलम आया है, उसको ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। नाम का ना मुझे पता है और ना आपको पता है, तो फिर अब कैसे लेकर आए, मदरसे में तो सैकड़ों तालिब इलम हैं। तो फिर मैं आपको निशानी बतलाऊंगा कि भाई वो तालिब इलम जिसने पगड़ी बांधी होगी, फिर उसके कोई और निशानी बतलाऊंगा उसने इस तरह के कपड़े पहने होंगे, तो कई निशानियां बताऊंगा और उसकी मदद से जाकर आप उसको पहचान लेंगे। तो ये जो अलामत होती है ना, अलामत के जरिए किसी चीज को पहचाना जाता है। अलामत के जरिए देखो, एक होता है एक चीज का माना और मफहूम, माना और मफहूम से एक चीज समझ में तो आ जाती है लेकिन खारिज में जब उसको पहचानना है उसके लिए कोई निशानी चाहिए। तो वो निशानियां अब बयान करने लगे हैं कि इसम की ये निशानियां हैं, जिस लफ्ज में ये चीजें हैं इनमें से कोई चीज नजर आ जाए समझ जाओ ये इसम है। फेल की ये निशानियां हैं, जिसमें ये फेल वाली निशानी नजर आ जाए समझ जाओ कि वो फेल है। जैसे मसलन एक इसम की निशानी आपको बतलाएंगे कि उसके शुरू में अलिफ लाम आ जाता है, तो जिस इसम के शुरू में अलिफ लाम आपको नजर आए आप समझ जाएं कि ये क्या है इसम। जैसे अलहम्दु, देखा अलहम्दु के शुरू में क्या है, अलिफ लाम, अलिफ लाम देखते ही आप पहचान गए ये क्या है इसम है। तो अब आगे वो इसम और फेल वगैरह की अलामतें बयान करेंगे, इन अलामतों के जरिए आप इबारत के अंदर आसानी से फेल को भी पहचान सकते हैं और इसम को भी पहचान सकते हैं। तो अलामत के जरिए क्या होता है किसी चीज की खारिज में पहचान। देखो भाई इसम फेल की तारीफ गुजरी थी पीछे, इसम के बारे में आपने पढ़ा था कि इसम वो कलीमा है, इसम देखा मालूम हुआ इसम बा माना होगा, हमेशा उसका कुछ ना कुछ माना होगा क्योंकि वो कलीमा है और कलीमा किसको कहते हैं, बा माना लफ्ज को। तो मालूम हुआ इसम का भी कुछ ना कुछ माना होगा। और फिर ये भी बताया था कि इसम वो कलीमा है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है, किसी दूसरे कलीमे के जुड़ने का मोहताज नहीं, और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला हुआ नहीं होता, तो ये इसम कहलाता है। अब इसम की तारीफ तो आपको समझ में आ गई लेकिन इबारत में उसको पहचानेंगे कैसे, वो अलामत के जरिए पहचानेंगे। किसके जरिए, अलामत के जरिए पहचानेंगे। तो ये अब अलामतें बयान कर रहे हैं, ये अलामतें असारी आपको जुबानी याद होनी चाहिए, जहां इसम आएगा इन अलामतों में से कोई एक देखते ही आप उसको पहचान लेंगे। एक और बात याद रखना, अलामत वो चीज होगी जो इस मसलन इसम की अलामत है, तो अलामत उसको कहेंगे जो इसम में तो पाई जाए फेल में न पाई जाए, हर्फ में भी न पाई जाए। अगर वो फेल और हर्फ में भी है तो फिर उससे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये इसम है, क्योंकि हो सकता है वो क्या हो, फेल, क्योंकि वो फेल में भी है, और हो सकता है वो हर्फ हो, क्योंकि वो हर्फ। तो अलामत वो चीज होगी, याद रखना, जो सिर्फ उसी के अंदर पाई जाए, दूसरी चीजों में ना पाई जाए। तो जो इसम की अलामत होगी वो सिर्फ इसम में मिलेगी आपको, फेल में नहीं। अगर फेल में भी वो पाई जाती है तो फिर वो इसम की अलामत ही नहीं, वो तो अलामत ही नहीं है। तो अलामत वो होगी जो एक चीज में पाई जाए, दूसरों में ना पाई जाए, और उसके लिए चीज की पहचान होती है। मैंने उसकी मिसाल दे दी, किसी को तलाश करना है, आपको उसको आपको उसकी निशानियां बता देते हैं कि ऐसा लिबास होगा, ऐसी पगड़ी होगी, इस तरह की रूमाल होगा, देखो मालूम हुआ ये किसी और का इस तरह का लिबास नहीं होगा। अगर औरों का भी ऐसा ही लिबास है फिर तो आप उसे नहीं पहचान सकते भाई। इसम की अलामत वो है जो इसम में पाई जाए, फेल और हर्फ में ना पाई जाए, और फेल की अलामत वो है जो फेल में तो पाई जाए लेकिन इसम और हर्फ में ना पाई जाए। तो अब इसम की अलामतें बयान करने लगे हैं। कहते हैं बिदान की अलामत इसम आनस्त, बिदान की अलामत इसम आनस्त, जान ले तू कि इसम की अलामत वो है कि अलिफ व लाम या हर्फ जर दर अव्वल अशबाशत, कि अलिफ लाम या हर्फ जर, या हर्फ जर दर अव्वल अशबाशत। अव्वलश का क्या माना? अव्वल का माना पहले, अव्वल। और मैंने बतलाया था आपको कि शीन फारसी जुबान में किसके लिए आता है, उस अव्वलश, उसका अव्वल में, उसके शुरू में, किताबश उसकी किताब, कलमश उसका कलम। बात समझ में आ गई कि हर्फ जर दर अव्वलश बाशद उसके शुरू में हो। अलिफ लाम भाई, अभी मैंने मिसाल जिक्र कर दी, अभी मैंने मिसाल जिक्र कर दी, अलहम्दु, देखो शुरू में क्या है, अलिफ लाम। इस अलिफ लाम से आपको पता चल गया कि ये फेल भी नहीं है, ये हर्फ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसम है। तो किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए आप समझ जाएं कि ये इसम है। जैसे अल कुरान, जी अल कुरान इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम। कैसे पता चला? अलिफ लाम से। अल मदीना, जी ये क्या है? इसम। कैसे पता चला? अलिफ लाम से पता चला। अल मदरसा क्या है? इसम। कैसे पता चला? अलिफ लाम शुरू में आया। तो एक अलामत इसम की ये है, उसके शुरू में अलिफ लाम आता है, और या उसके शुरू में हर्फ जर आता है। क्या आता है? हर्फ जर। अभी मैंने बतलाया जर जो है अमूमन जेर की सूरत में आता है। तो ये कुछ हरूफ हैं, कुछ हरूफ हैं ये इसम पर दाखिल होते हैं, और उस जिस इसम पर भी ये दाखिल होते हैं उसको जर दे देते हैं, यानी उस पर जर आ जाएगी, और जर उमूमन जर जेर की सूरत में आएगी। लेकिन कभी कभार जर फतहा की सूरत में भी आ सकती है, कभी जर या की सूरत में भी आ सकती है। बात समझ में आ गई? तो जर की कितनी सूरतें हो गई? तीन सूरतें। कभी जर की सूरत में, कसरा की सूरत में, कभी जर या की सूरत में, और कभी जर फतहा की सूरत में। गैर मुनसरिफ आएगा उस पर जर फतहा की सूरत में आएगा। तो जर की कितनी सूरतें?
तीन।
तो याद रखो जर जो है, जर कभी जेर की सूरत में आता है, कभी फतहा की सूरत में, और कभी या की सूरत में। ये आगे सारी चीजें आ जाएंगी भाई, लेकिन बहरहाल जो मैं बयान कर रहा हूं कम से कम याद रखने की उसे कोशिश करें। तो ये हरूफ जार्रा, ये कुछ हरूफ हैं, ये तकरीबन 17 हरूफ हैं, ये आगे इनका जिक्र भी करेंगे, 17 हैं, और ये जिस इसम पर दाखिल होते हैं उसको जर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जर। और ये हरूफ जार्रा सिर्फ इसम पर दाखिल होते हैं, फेल या हर्फ पर कभी भी दाखिल नहीं होते। तो जिस लफ्ज के शुरू में कोई हर्फ जर आपको नजर आ जाए आप समझ जाएं कि ये लफ्ज क्या है? इसम। वो लफ्ज जिससे पहले क्या आ जाए? हर्फ जर। मालूम हुआ वो लफ्ज क्या है? इसम। اور حرف جر عمل کرتا ہے، یہ جر دے دیتا ہے، تو ہر حروف جارہ ہوئے عامل، اور جس پر یہ داخل ہوں وہ کیا ہوگا معمول، یہ کیا دیں گے جر، تو جر ان حروف جارہ کی وجہ سے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں علامت اسم مانس، اسم کی علامت وہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، کہ الف لام یا حرف جر در اولش اس کے شروع میں باشد ہو۔ چون الحمد، جی یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف؟
اسم
کیسے پتا چلا؟ الف لام شروع میں ہے۔ و بی زیدین، یاد رکھو یہ جو با ہے با، یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ دیکھو بی زیدین، زید پر کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ زیر پڑھ رہا ہوں، جر پڑھ رہا ہوں، یہ جر کس نے دیا؟ با نے، تو یہ با ہے عامل اور زیدین کیا ہے؟ معمول۔ اور نیز یہ زید کیا ہے؟ معرب ہے، دیکھو اس کا آخر بدل رہا ہے۔ اور نیز آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ زید اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟
اسم
ہے، کیسے پتا چلا؟ اس کے شروع میں با آ گئی، اور با کس میں سے؟ حروف جارہ میں سے۔ اور ہم نے پڑھا کہ جس لفظ کے شروع میں بھی حرف جر آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو بزیدن میں اسم کیا ہے؟ زیدین، اور با کیا ہے؟ جارہ ہے۔ تو الف لام بھی شروع میں آئے گا اور حرف جر بھی شروع میں، لیکن حرف جر کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ آخر میں آئے گا، زید کے آخر میں کیا آ گئی؟ جر آ گئی۔ تو الف لام شروع میں آئے یا حرف جر شروع میں آئے تو یہ اسم کی علامت ہے۔ یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین جو ہے در آخرش، کیا معنی؟ اس کے آخر میں، شین اس کے لیے آتا ہے، در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہو، چون زیدن، جیسے زیدن۔ دیکھو بھائی تنوین، یاد رکھو نون ساکن کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ نون ساکن۔ میں نے لکھا زا، یا اور دال، اور اس دال پر میں نے دو پیش لگا دیے، پڑھو بھائی اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ زیدن۔ بھائی آپ تو آخر میں نون پڑھ رہے ہیں، زیدن، میں نے تو نون نہیں لکھا، تو یہ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ دراصل وہ تنوین ہے، یہ جو دو پیش آپ نے ڈال دیے یہ وہ تنوین ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو تنوین دراصل کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے، البتہ اس کو لکھتے دو پیش یا دو زبر یا دو زیر کی صورت میں لکھتے ہیں، زیدن، زیدن اور زیدن۔ اور تنوین شروع میں آتی ہے لفظ کے یا آخر میں؟
آخر
میں۔ الف لام بھی کہاں آئے گا؟ شروع میں۔ حرف جر بھی کہاں آئے گا؟ شروع میں۔ لیکن تنوین کہاں آئے گی؟ آخر میں۔ تو یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے، چون زیدن، جیسے۔ تو کہتے ہیں یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہو، چون زیدن، جیسے زیدن۔ زیدن اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟
اسم۔
آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تنوین ہے، شاباش۔ یا مسند الیہ باشد، یا وہ کیا ہو؟ مسند الیہ ہو، چون زیدن قائم۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آسان لفظوں میں کہا تھا جس پر حکم لگایا گیا ہے، آسان لفظوں میں، آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ۔ زیدن قائم، کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں، اور کیا بات کی؟ کہ وہ کھڑا ہے، تو زیدن مسند الیہ بنا۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ مسند الیہ صرف اسم بن سکتا ہے، فعل یا حرف نہیں بن سکتا۔ حرف تو نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ، فعل صرف کیا بن سکتا ہے؟ مسند، اور اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی۔ تو کوئی لفظ اگر عبارت میں مسند الیہ بن رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ تو کہتے ہیں یا مسند الیہ باشد، یا وہ مسند الیہ ہو، چون زیدن قائم، جیسے زیدن قائم۔ زیدن، ادھر دیکھیے، زیدن قائم، جی زید اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟
اسم۔
آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تنوین، شاباش، ایک علامت۔ نیز اور کیسے پتا چلا؟ جی مسند الیہ ہے، یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے جملے کے اندر۔ اور قائمن کیا ہے؟ مسند ہے. تو زید اسم ہوا. کتنی نشانیاں مل گئیں آپ کو؟ دو. پہلی نشانی کیا؟ تنوین اس کے آخر میں ہے. دوسری نشانی کیا؟ مسند الیہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور قائمن یہ اسم ہے یا فعل یا حرف؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں بھی تنوین ہے. تو کہتے ہیں یا مسند الیہ باشد، یا وہ مسند الیہ ہو، چون زید قائم، جیسے زید قائم، یا مضاف باشد، یا وہ کیا ہو؟ مضاف ہو، چون غلام زید، جیسے غلام زید. میں نے آپ کو بتلایا تھا پیچھے مرکب اضافی گزرا تھا. کیا گزرا تھا؟ مرکب اضافی. مرکب غیر مفید کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، ایک مرکب اضافی، ایک مرکب بنائی، اور ایک مرکب مناصر. مرکب اضافی کس کو کہتے تھے؟ جس میں ایک چیز کی نسبت کی جائے دوسری چیز کی طرف. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید کی کتاب، تو میں نے کتاب کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف. عمر کا قلم، میں نے قلم کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر. معلوم ہوا یہ کسی اور کا قلم نہیں ہے، کس کا ہے؟ عمر کا ہے. اور اسی طرح بکر کی پگڑی، معلوم ہوا یہ پگڑی کس کی ہے؟ بکر کی ہے، کسی اور کی نہیں. تو یہ جو نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے عربی میں، اس کو اضافت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اضافت. اور اردو میں دیکھو مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں. میں نے کہا زید کی کتاب، تو کس چیز کی نسبت کی؟ کتاب کی. دیکھو کتاب آخر میں ہے، زید کی کتاب. اور کس کی طرف نسبت کی؟ زید. تو زید شروع میں ہے، زید کی کتاب. تو جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ کہلاتا ہے مضاف الیہ. تو میں نے کس کی نسبت کی؟ کتاب کی. اور کس کی طرف کی؟ زید کی طرف. تو اردو میں مضاف الیہ یعنی زید پہلے آیا اور کتاب آخر میں آئی. اور نیز اردو میں یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کا، کے یا کی میں سے کوئی لفظ آتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا برعکس ہے. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. دیکھو زید کی کتاب، اسی کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ کتاب زیدن. دیکھو مضاف پہلے اور زیدن مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے. تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. اور اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کیا آتا تھا؟ کا، کے اور کی. عربی میں کچھ درمیان میں نہیں آئے گا، البتہ مضاف الیہ پر جر آ جائے گا. کتاب زیدن، اب آپ اس کو کتاب زیدن نہیں پڑھ سکتے، کتاب زیدن نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ مضاف کیا کرتا ہے؟ مضاف الیہ کو جر دے دیتا ہے. تو کتاب زیدن پڑھیں گے. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں عمر کا قلم، تو کیسے کہوں گا؟ قلم عمرن. دیکھا، قلم عمرن، عمر کا قلم. ترجمہ آخر سے ہوگا اردو کے اندر، کیونکہ اردو کے اندر لفظ الٹ جائیں گے، مضاف الیہ کو پہلے لے آئیں گے اور مضاف کو بعد میں لے آئیں گے. تو کہتے ہیں یا مضاف باشد، یا وہ مضاف ہوگا چون غلام زیدن. توجہ ہے، غلام زیدن کیا معنی؟ دیکھو ترجمہ آخر سے کرنا ہے، زید کا غلام، زید کا غلام. جی، اس میں سے غلام جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی، مضاف ہے. اور زیدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کہ مضاف ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی. اسم مضاف ہو سکتا ہے، فعل یا حرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو غلام زیدین، اس میں غلام کیا ہے؟ اسم. کیوں اسم ہے؟ مضاف ہے. اور زیدین کیا ہے؟ یہ بھی اسم. یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ جی، یہ تنوین، اس کے آخر میں تنوین ہے بھائی. کیا ہے؟ تنوین ہے. تو زیدین کے اسم ہونے کا پتا کس سے چلا؟ تنوین سے پتا چلا، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. چون غلام زیدین، جیسے زید کا غلام، یا مصغر باشد، یا وہ مصغر ہو، چون قریشن، جیسے قریش. یاد رکھو ایک ہے اسم مکبر، ایک ہے اسم مصغر. کتاب یہ جو عام لفظ ہے اس کو اسم مکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکبر. اور اسی میں بعض اوقات اس کی تصغیر بناتے ہیں، ایسا لفظ بناتے ہیں جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے، ایسا لفظ بناتے ہیں جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے. مثلا کتاب، وہ تو ذرا بڑی ہو اس کو کتاب کہیں گے، اور اگر چھوٹی سی ہے تو اس کی تصغیر بنائیں گے، اور وہ عموماً فعیل وزن پر بناتے ہیں. کس وزن پر؟ فعیلن. زبان سے دہراؤ، کس وزن پر؟ فعیلن. تو کتاب کی تصغیر ذرا بناؤ، کتیبن. تو کتاب کا معنی ہے کتاب، اور کتیب کا معنی ہے چھوٹی سی کتاب. دیکھا، چھوٹا ہونے کا معنی آ گیا، تو اس کو تصغیر کہتے ہیں. کوئی کتاب چھوٹی سی ہے تو دوسرا آدمی کہے گا یہ تو کتاب نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ کتیب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کسی کو کہا میں آپ کے لیے ایک کتاب لاتا ہوں، پھر آپ ایک چھوٹی سی کتاب لے آئے، تو اس نے کیا کہا؟ یہ تو کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو کتیب ہے، یعنی چھوٹی سی کتاب ہے. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اردو میں کتاب اور اس کی تصغیر بولتے ہیں کتابچہ. چھوٹی کتاب ہو تو کہتے ہیں کتابچہ ہے، کتابچہ ہے. تو ہر زبان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو عربی میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو عموماً فعیل وزن پر لے جاتے ہیں. اور بھی تفصیل ہے لیکن آپ کے لیے ابھی وہ ضرورت نہیں ہے، بس فعیل وزن یاد رکھیں. اور یاد رکھیں یہ صرف چھوٹا ہونے کے لیے نہیں ہوتا، یہ لفظ تصغیر جو ہوتی ہے فعیل وزن پر لے جاتے ہیں، لیکن صرف چھوٹا ہونا بتلانا نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. کیا مقصود؟ حقارت کی نظر سے کسی کو اس طرح بیان کرتے ہیں. جیسے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی کہ وہ آدمی کل میرے پاس آیا تھا، آپ نے کیا کہا؟ ہاں، جا انیر رجلو، میرے پاس وہ آدمی آیا تھا امسی، کل رات. آپ نے ار رجل کا لفظ بولا، لیکن وہ آدمی بڑا بد اخلاق ہے، تو آپ کا ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی وہ تو آدمی نہیں ہے، وہ تو ایسے چھوٹا سا ایک آدمی ہے، بطور تحقیر کے کہتا ہے، یعنی اتنے برے اخلاق والا ہے اس کو تو رجل کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو وہ تو رجیل ہے بھئی. فعیل وزن پر لے گیا، فعیل. تو کیا کہا؟ وہ تو رجل نہیں ہے بلکہ رجیل ہے. کیا معنی رجیل ہے؟ یعنی قد، اور قد کے اعتبار سے چھوٹا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ تحقیر کر رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آدمی کہا جائے، بلکہ وہ رجیل ہے، یعنی چھوٹا آدمی ہے، اتنے برے اخلاق والا ہے اس کو تو آدمی کہو ہی نہ. تو یہ بطور حقارت کے وہ کہہ رہا ہے. تو دیکھو، ایک ہے کتاب، ایک ہے کتیب. کتیب کیا ہے؟ چھوٹی کتاب. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس میں مصغر ہے. یہ کتیب کیا ہے؟ اس میں مصغر. تو جس سے مصغر بنا اس کو اس میں مکبر کہتے ہیں. تو کتاب اسم ہے اور یہ اس کی تصغیر ہے. تو رجل ہے اسم، اور رجیل کیا ہے؟ اس کی تصغیر. اور اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، بعض اوقات محبت کی وجہ سے بھی تصغیر کا لفظ بول دیتے ہیں. تصغیر کا لفظ کس لیے؟ محبت کی وجہ سے. ماں جیسے اپنے بچے کے لیے کوئی تصغیر والا لفظ بول دیتی ہے، تصغیر والا لفظ بول دیتی ہے، اب وہاں کیا مقصد ہوتا ہے؟ محبت کے طور پر، یعنی میرے لیے تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، پیارا سا، اپنے بیٹے کے لیے وہ کہتی ہے. تصغیر یاد رکھو، یہ اسم کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ ہاں، جب مصغر لائے تو مصغر، جب کوئی لفظ مصغر ہے تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے. جیسے قریشن، کون سا وزن ہے؟ فعیل. میں نے ابھی بتایا قریش کون سا وزن؟ فعیل. اور معلوم ہوا یہ اس میں مصغر ہے. جب یہ اس میں مصغر ہے معلوم ہوا یہ اسم ہے، کیونکہ تصغیر صرف کس کی لائی جاتی ہے؟ اسم کی لائی جاتی ہے، فعل یا حرف کی نہیں لائی جاتی. یہ معنی ہے یا مصغر باشد یا وہ کیا ہو؟ مصغر ہو. چون قریشن، جیسے قریشن. ہاں بھائی، قریش اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ ایک تو اس کے آخر میں تنوین ہے، اس سے پتا چلا. اور کس سے پتا چلا؟ مصغر ہے بھائی، یہ فعیل وزن پر ہے، تو یہ تصغیر ہے، معلوم ہوا یہ اسم ہے. یا منصوب باشد یا وہ منصوب ہو چون بغدادیون، جیسے بغدادیون. اس میں منصوب وہ ہے جس کے آخر، جب کسی اسم کے آخر میں یا مشدد لگا دی جائے یا مشدد ملا دی جائے، جیسے لاہور شہر کا نام ہے، اس کے آخر میں یا مشدد لگا دیں، لاہوریون، کیا معنی؟ لاہور والا. پاکستانیون، کیا معنی؟ پاکستان والا. تو دیکھا، یہ جو یا مشدد ہے یہ نسبت کے لیے لگائی جاتی ہے. لاہور کے آخر میں یا مشدد لگا دی. کسی آدمی کے بارے میں آپ سے کس نے پوچھا تو آپ نے کہا لاہوریون، یہ کہاں کا ہے؟ لاہور والا ہے، لاہور کی طرف اس کی نسبت کر دی. تو یہ اس میں منصوب، یہ جس کے آخر میں یا مشدد ملا دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں منصوب کہتے ہیں، یعنی اس میں نسبت کی گئی ہے، اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے. تو لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا. معلوم ہوا یہ آپ نے کسی آدمی کو کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لاہور کا رہنے والا ہے. یا کوئی اچھا کھانا تھا، آپ نے کہا لاہوریون، یہ کھانا کہاں کا ہے؟ لاہور والا ہے. یا کوئی اچھا کپڑا تھا، تو آپ مختلف علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہیں یعنی چیزوں کی. بعض اوقات ایک چیز ایک علاقے میں اچھی ہوتی ہے، وہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ فلاں علاقے کی چیز ہے، وہ نسبت کر دیتے ہیں اس علاقے کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی. اس میں منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا مشدد ہو. اور یہ کس لیے یا مشدد بڑھائی جاتی ہے؟ نسبت کرنے کے لیے، اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں یا منصوب باشد، یا وہ منصوب ہو چون بغدادیون. بغداد بھائی عراق کے ایک شہر کا نام ہے. بغدادیون کیا معنی؟ بغداد والا، بغداد والا. تو جی اب مجھے بتائیے، بغدادیون یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ ایک تو اس کے آخر میں تنوین ہے، اس سے بھی پتا چلا. دوسرا یہ اس میں منصوب ہے، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. منصوب اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا. یا مصنع باشد، یا وہ تثنیہ ہو چون رجلانی، جیسے رجلانی، رجلانی، رجلانی. یاد رکھو عربی میں جب کسی چیز کے دو افراد بتلانے ہوں تو اس کے آخر میں الف نون جوڑ دیتے ہیں، اس اسم کے آخر میں الف نون جوڑ دیتے ہیں. رجلن کا معنی ہے ایک آدمی. اب آپ بتلانا چاہتے ہیں دو آدمی، تو آپ اس کے ساتھ الف اور نون جوڑ دیں، رجلانی. رجلون سے کیا بن گیا؟ رجلانی. رجلانی کا کیا معنی؟ دو آدمی، دو مرد. اور کتاب ہے، میں کہنا چاہتا ہوں دو کتابیں، اس کے آخر میں بھی الف نون جوڑ دو، کیسے پڑھیں گے؟ تو کتاب کا معنی ایک کتاب، اور کتابانی کیا معنی؟ دو کتابیں. قلم کا معنی ایک قلم، اور قلمانی کیا معنی؟ دو قلم. تو یہ تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون جوڑتے ہیں. اور یاد رکھیں یہی الف نون کبھی بدل جاتا ہے یا نون سے، رجلانی، اور کبھی رجلینی، کتابانی اور کتابینی، اور قلمانی اور قلمینی. تو یہی الف کبھی یا سے بدل جاتا ہے. تو یہ بہرحال ہے، یہ وہی تثنیہ بھائی. یہ کہاں بدلے گا؟ یہ آگے تفصیل آ جائے گی. تو بس یہ تثنیہ ہے. اور یاد رکھو تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے. جس اسم کے، جس لفظ کے آخر میں یہ الف نون آ جائیں، یہ تثنیہ والے الف نون، آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. یا مصنع باشد، یا وہ تثنیہ ہو چون رجلانی، جیسے رجلانی. رجلانی کا کیا معنی؟ دو آدمی. اور مجھے بتائیے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پتا چلا کہ یہ مصنع ہے، یا یوں کہیں یہ تثنیہ ہے، اس کے آخر میں کیا آیا؟ الف نون. یا مجموع باشد، یا وہ جمع ہو، یا وہ کیا ہو؟ جمع ہو. چون رجالن، جیسے رجالن. بھائی ایک ہے رجل، ایک آدمی کو کہتے ہیں، اور کئی آدمی ہوں تو کہتے ہیں رجالن، رجل کی جمع رجل. کتاب، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، کتب، کئی کتابیں. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. دیکھا مختلف صورتیں ہوتی ہیں جمع کی، لیکن یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تین یا تین سے زیادہ آدمی ہوں تو پھر رجال کہیں گے، ایک ہو تو کیا کہیں گے رجل، دو ہوں تو رجلانی، اور دو سے زیادہ ہوں تو رجالن، ایک کتاب ہو تو کتابن، دو ہوں تو کتابانی، ابھی آپ نے تثنیہ پڑھا، اور زیادہ ہوں تو کتبن، کتب بھائی کتب، اور ایک قلم ہو تو قلمن، دو ہوں تو قلمانی، دو سے زیادہ ہوں تو اقلامن. تو یہ جو اقلام جمع آئی یا یہ جو رجال جمع آئی، تو جب کوئی لفظ جمع ہو تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے، کیونکہ جمع صرف اسم کی آتی ہے، فعل یا حرف کی نہیں آتی. تو کہتے ہیں یا مجموع باشد، یا وہ کیا ہو مجموع یعنی جمع ہو، چون رجالن جیسے رجالن. کتنی نشانیاں گزر گئیں بھائی، گنو ذرا. الف و لام ایک، حرف جر دو، تنوین تین، مسند الیہ چار، مضاف پانچ، مصغر چھ، منصوب سات، مسنا آٹھ، اور مجموع نو. نو نشانیاں بیان ہوئیں. آخری دو نشانیاں کیا بیان ہوئیں؟ تثنیہ اور جمع. جب کوئی لفظ تثنیہ ہو سمجھ جاؤ اسم ہے، جب کوئی لفظ جمع ہو سمجھ جاؤ یہ اسم، یہ اسم ہے، کیونکہ فعل میں تثنیہ اور جمع نہیں آتا. آپ کے ذہن، آپ تو صرفی ہیں بھائی، آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا کہ ہم نے تو فعل تثنیہ بھی پڑھا ہے، جمع بھی پڑھا ہے، ضربا ضربا ضربو، دیکھا ضربا یہ فعل کیا ہے تثنیہ، ضربو یہ فعل کیا ہے جمع، یا یضربو یضربو یضربانی یضربون، تو یضربو یضربانی یہ یضربانی کیا ہے تثنیہ، اور یضربون کیا ہے جمع. تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا، تثنیہ اور جمع صرف کس میں آتے ہیں اسم میں، اور یہ اس کی علامت ہے، اس سے اسم کی پہچان ہوتی ہے. تو بھئی فعل میں بھی تو تثنیہ جمع آتا ہے، تو یاد رکھنا فعل کبھی تثنیہ جمع نہیں آتا. یہ فعل کے آخر میں ضمیریں بدل رہی ہیں، تثنیہ اور جمع کی ضمیریں آ رہی ہیں، خود فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو ضربا ضربا تثنیہ کا صیغہ ہے، ضربا کا کیا معنی؟ مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، اور ضربا الف کے ساتھ ہو تو مارا ان دو مردوں نے. تو دیکھو یہ جو آخر میں الف آیا یہ فاعل ہے، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، ذرا اس کو ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا ضربا، فعل اسی طرح ہے بھائی، فعل اسی طرح ضربا ہے، صرف آگے فاعل کی ضمیر تثنیہ کی صورت میں الف آ گیا، ضمیر، اور ضمیر آپ پڑھیں گے اسم کی قسم ہے، کس کی قسم ہے، اور معلوم ہوا تثنیہ صرف اسم میں آتا ہے. اگلے فعل پہ آ جاؤ، ضربو، ضربو کے آخر میں یہ جو واو آیا یہ جمع کے لیے آتا، یہ جمع کی ضمیر ہے، یہ واو کیا ہے جمع کی ضمیر ہے، ذرا اس جمع کی ضمیر واو کو ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا ضربا، دیکھو فعل اسی طرح مفرد ہے، تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ کبھی مفرد ہوگا، کبھی تثنیہ ہوگا، اور کبھی جمع ہوگا، فعل خود تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح فعل مضارع میں ہے، یضربو یضربانی یضربون، یضربانی اس میں دیکھو یہ جو الف ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، یضربون میں یہ جو واو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے. تو فعل کبھی بھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل مفرد کا مفرد رہتا ہے. ہاں جو اس کے آخر میں جو تثنیہ اور جمع آ رہے ہیں یہ وہ ضمیریں ہیں، اور ضمیر تو کیا ہے اسم، تو اسم ہی تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، فعل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، یا موصوف باشد، یا وہ اسم کیا ہو موصوف. بھائی عربی کے اندر جب کسی چیز کی صفت بیان کرنی ہو تو اس کے بعد اس صفت کو لاتے ہیں، پہلے موصوف کو لاتے ہیں پھر صفت. جیسے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہادر آدمی، کیا کہنا چاہتا ہوں بہادر آدمی، تو اردو میں صفت بہادر میں پہلے لایا اور آدمی کو بعد میں لایا. توجہ ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، تو وہ بعد میں آتا ہے. بہادر آدمی صفت کیا ہے؟ بہادر. اور یہ صفت میں کس کے لیے لایا؟ آدمی. تو آدمی کو کہیں گے موصوف. تو اردو میں پہلے صفت آتی ہے اس کے بعد موصوف، لیکن عربی میں برعکس ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد. اب میں عربی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہادر آدمی، تو آدمی کو عربی میں کہیں گے رجل اور بہادر کو کہتے ہیں شجاعن، تو کیسے کہیں گے؟ رجلن شجاعن، رجلن. دیکھو موصوف پہلے آیا اور شجاعن اس کے بعد میں آ گیا، تو رجلن شجاعن، رجلن. تو رجلن کیا ہوا؟ موصوف. اور شجاعن کیا ہوا؟ صفت. تو جب بھی کوئی لفظ موصوف ہو یعنی اس کے بعد صفت آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اسم ہے. رجلن شجاعن، سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ ان میں سے ایک لفظ اسم ہے. وہ کون سا؟ جو پہلے آیا، جو موصوف ہے، یعنی رجلن. توجہ ہے؟ رجلن شجاعن، رجلن کیا بن رہا ہے؟ موصوف، اور صفت بعد میں ہے، تو شجاعن کیا ہے؟ صفت. جب بھی موصوف صفت آ جائیں، بعض یاد رکھو کبھی ایک صفت ہوتی ہے، کبھی دو، کبھی تین. تو رجلن شجاعن آپ کے سامنے آیا، اس کو دیکھتے ہی آپ پہچان گئے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے رجل وہ کیا ہے؟ وہ اسم. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ موصوف ہے، اس کے بعد صفت آ رہی ہے. اور ہم نے نحمیر میں کیا پڑھا کہ جو بھی موصوف ہوگا وہ دراصل اسم ہوگا. یہ معنی ہے یا موصوف باشد یا وہ موصوف ہو. چون جا رجل عالم، آیا عالم آدمی، جا کا معنی آیا، آیا رجل عالم. اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ صفت کو اٹھا کر پہلے لے آؤ، جا رجل عالم، آیا عالم آدمی. دیکھو عالم کو رجل پر مقدم کر دو، عالم آدمی آیا، عالم آدمی آیا. تو جا رجل عالم، عالم آدمی آیا. اس میں دیکھو رجل موصوف ہے، معلوم ہو یہ اسم ہے. یا تا متحرک بدو پیوندد، یہ آخری علامت آ گئی اسم کی. تا متحرک، ایسی تا جس پر حرکت ہے. بدو، بدو اصل میں ہے با او، تا متحرک با او، تا متحرک اس کے ساتھ پیوندد جڑی ہوئی ہو. پیوستن کا معنی ہے جڑنا، جڑنا. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ پیوست ہو گئی، تو اسی پیوستن ہے مصدر، اور اسی سے کیا بنایا؟ فعل پیوندد. تو یا تا متحرک بدو پیوندد، تا متحرک جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہو، اس کے ساتھ جڑ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چوں زاربتن، جیسے زاربتن. تا متحرک سے مراد ہے یہ گول تابئی، جو الفاظ کے آخر میں آپ عربی میں دیکھتے ہیں، زاربتن، کاتبتن، مانعتن. تو زاربن اور زاربتن، کاتبن اور کاتبتن، فاتحن اور فاتحتن. تو یہ جو گول تا جو تانیس کے لیے لائی جاتی ہے یہ ہے تا متحرک. دیکھو اس تا پر حرکت ہے، زاربتن. تا پر میں حرکت پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا؟ تا ساکن ہے یا اس پر حرکت ہے؟ حرکت ہے. زاربت، زاربت نہیں، زاربت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زاربتن. تا پر بھی حرکت ہے. تو یہ ہے تا متحرک. اور کہاں پر ملی ہے؟ شروع میں یا آخر میں؟ آخر میں. تو جس لفظ کے بھی آخر میں یہ گولتا، یہ جو متحرک گولتا ہے، یہ آ کر جڑ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. کیونکہ یہ گولتا صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ اسم کے ساتھ جڑتی ہے، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، فعل یا حرف کے ساتھ نہیں جڑتی. یہ معنی ہے یا تا متحرک بدو پیوندت، یا تا متحرک اس کے ساتھ جڑی ہو. چون زاربتن، جیسے زاربتن. تو دیکھو یہ گیارہ علامتیں بیان کر دیں اسم کی. اور یاد رکھو اسم کی صرف یہی 11 علامتیں نہیں ہیں، علماء نے 20-25-30 سے بھی زائد اس کی علامتیں ذکر کی ہیں بھائی، لیکن یہاں انہوں نے موٹی موٹی آسان علامتیں ذکر کر دیں، کیونکہ یہ کتاب ابتدائی طلباء کے لیے ہے، تو ابتدائی طلباء کو موٹی موٹی علامتیں جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں وہ بیان کر دیں، باقی آپ جوں جوں اگلی کتابیں پڑھیں گے نحو کی وہاں مزید تفصیل آ جائے گی۔ تو کتنی علامتیں اب آپ نے یاد رکھنی ہے اسم کی؟ 11۔ چلیے بس اب حاصل کلام پھر سن لیں بھائی، آج آپ نے علامات اسم کے بارے میں پڑھا، میں نے آپ کو بتلایا کہ علامت وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو ہم پہچان لیں، وہ اس کی علامت کہلاتی ہے، اور یہاں اسم کی الگ علامتیں بیان کریں گے اور فعل کی الگ۔ اسم کی جو علامت ہوگی وہ فعل میں یا حرف میں نہیں ہوگی، اور جو فعل کی علامت ہوگی وہ اسم میں یا حرف میں نہیں ہوگی، ان کے ذریعے ہم پہچان لیں گے کہ کیا چیز اسم ہے اور کیا چیز فعل ہے اور کیا حرف ہے۔ اسم کی پہلی علامت انہوں نے یہ بیان کی کہ اس کے شروع میں کیا آئے گا، الف لام آئے گا، یا کیا آئے گا، حرف جر اس کے شروع میں آئے گا، یا اس کے آخر میں کیا آئے گی، تنوین آ جائے گی، یا وہ کیا بنے گا، مسند الیہ بنے گا، یا وہ کیا بنے گا، مضاف ہوگا یعنی اس کی نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف، یا وہ مصغر ہوگا یا منصوب ہو، یا وہ مصنع ہو، یا وہ جمع ہو، یا وہ موصوف ہو، یا اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہو۔ تو ان میں سے جو بھی علامت آپ کو کسی لفظ کے شروع میں یا آخر میں نظر آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے بھائی۔ ضاربتن، جی یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم۔ کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تا جڑی، تا متحرکہ جڑی ہوئی ہے۔ جا رجل عالم، جی رجل عالم، یہ رجل کیا ہے؟ اسم۔ کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تنوین ہے، ایک علامت۔ دوسری علامت، جی موصوف ہے، آگے کیا رہی ہے، صفت۔ تیسری کیا علامت ہے، مسند الیہ ہے، شاباش، کیا ہے، مسند، کیونکہ فاعل ہے نا، اور جملہ فعلیہ میں آپ نے پڑھا تھا فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ، اور مسند الیہ ہونا کس کی علامت ہے، اسم کی۔ تو معلوم ہوا یہ رجل میں تین علامتیں آپ کو نظر آ گئیں۔ اور عالمن، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے آخر میں تنوین ہے، شاباش۔ تو علامتیں ساری سمجھ میں آ گئیں۔ اچھا اب مجھے ایک دو لفظ ویسے بتائیں کہ وہ اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف ہیں۔ کرۃ القدم، کرۃ القدم، کاف چھوٹا را اور گولتا، کورت، اور القدم قدم پیر کو کہتے ہیں، کورت القدم فٹ بال کو کہتے ہیں بھائی، کورت القدم، جی یہ کورا لفظ کیا ہے، کیسے پتا چلا، جی اس کے ایک علامت، اس کے آخر میں گولتا ہے، اور مضاف ہے، دوسری علامت یہ ہے، شاباش۔ اور القدم یہ کیا ہے، یہ کیسے پتا چلا، الف لام اس کے شروع میں ہے، شاباش۔ ساری علامتیں سمجھ میں آ گئیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔